concepto, pero es con. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما تحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عباد سبا جا کے ہم کو بتانا پیاسی ہے سکینہ.
عباد سبا جا کے ہم کو بتانا پیاسی
یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا پیاسی ہے سکینہ.
باد سبا جا کے ہم کو بتانا پیاسی
اس چھوٹے سے سن میں وہ ستم میں نے اٹھائے.
اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے
خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے. بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے. میں بن گئی باد اثر لعینوں کا نشانہ پیاسی
ہے سکینہ.
پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھو کہتا
تھا دوں گا میں فوجوں کو پلا کر.
جب شمر لئی کر چکا سیرا بھی لشکر
دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر.
تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا
پیاسی ہے سکینہ. فقیرا
ایک جام ہوا شام غریبا میں میسر
وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر
تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دل بھر
شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر
اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا
پیاسی ہے سکینہ
ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے آدھا کرتے
ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ
اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد میرا تھا چھوٹا جب اٹھتی تھی
پھپھیا تو گلا کھینچتا میرا
گردن کا میری زخم چچا دیکھنے آنا
پیاسی ہے سکینہ
جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ
اس روز سے امو نہیں سو پائی سکینہ
اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا
پیاسی ہے سکینہ
گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے قسمت
میں لکھے ہیں
کب تک میں جیوں گی یوں ہی عشقوں کے سہارے
لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے
ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے امو کو بتانا پیاسی ہے سکینہ یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا پیاسی ہے سکینہ
حسن محمد وآل محمد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے محمد و آل محمد. وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے، انشاءاللہ ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے خدا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی کرم. خدا تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے. کچھ نعمتیں خدا کی دنیا کے بارے میں ہیں، کچھ نعمتیں ہماری اس دنیا کے بارے میں، کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کا اثر ایک دن میں ختم ہو جاتا ہے، کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ساری زندگی چلتی ہیں، کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کا اثر صرف دنیا میں نہیں ہے، دنیا سے لے کے آخرت، آخرت کے آخری حصوں تک اس نعمت کا اثر ہے. یہ جو آپ امام حسین کے فرش پہ بیٹھے ہیں، یہ ایسی نعمت ہے. یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، زندگی کے آخری دم تک چلتی ہے. موت کے وقت سب سے پہلے مرحلہ آتا ہے جس میں یہ ہمارے بہت زیادہ کام آتی ہے. پھر قبر شروع ہوگی، قبر کے ایک ایک لمحے میں سید الشہداء کی عنایت شامل حال ہے. قبر کے بعد پھر محشر ہے، پھر نہیں معلوم پورے سرات، اس کے بعد مختلف زمانے گزرتے رہیں گے. یہ نعمت ختم نہیں ہوتی، یہ نعمت چلتی ہے. اور یہ نعمت خدا متعال نے ہم لوگوں کو گویا بغیر امتحان کے دے دی. ہمیں خدا نے ایسے گھرانوں میں پیدا کر دیا جہاں پہلے سے امام کا نام موجود تھا. بڑی فضیلت کی بات ہے. اگر خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ، ایسی جگہوں پہ پیدا ہوتے جہاں پر امام کا نام نہ ہوتا، کس مصیبت میں پھنس جاتے. کتنی مشکل ہوتی کہ پھر وہاں سے آتے ایسی جگہ پہ جہاں پہ امام کا نام ہو. خدا نے یہ ساری نعمتیں ہمیں دے دی ہیں. اب اس کے بعد جو ہماری بہت بڑی ایک آزمائش ہے وہ یہ کہ بھائی ہمیں تو یہ نعمت مل گئی ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے جو آسانی مجھے ملے وہ کس کو بعد میں ملے؟ میری اولاد کو ملے. پھر اولاد بھی ختم نہیں ہو رہی, اولاد کے بعد اولاد ہے, اس کے بعد اولاد ہے, پھر اولاد ہے. تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں خدا ہے تو نے شہادت امام کے 1400 سال بعد بھی ہمیں یہاں بٹھایا ہے, قیامت تک ہماری نسلوں کو یہاں بٹھاتا رہے تو, قیامت تک ہماری نسلیں یہاں بیٹھی رہیں. اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اب یہ چیلنج بھی ہمیں پورا کرنا ہے, ہم نے بھی یہاں پر آنا ہے, ہماری نسلوں کو بھی یہاں تک لانا ہے. اور کیسے آئیں گی وہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. اور جو میرا ٹاپک ہے بلا کسی تمہید کے وہ ٹاپک بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, ویسے تو آپ تک کنوے ہو چکا ہوگا. وہ یہ ہے کہ خدا کا ایک عادلانہ نظام ہے. اس عادلانہ نظام میں ہمیں خدا نے امام کا منتظر بنایا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. بس آج میں تھوڑا سا عرض کروں گا اس بات کے اوپر کہ بھائی یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ قیامت تک ہماری تمام نسلیں یہاں آئیں, اس کے لیے کیا کرنا ہوگا. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا کا نظام عادل ہے, اس کے اندر ہم امام کی نصرت کریں, تو وہ نظام عادل ہے کیا؟ اور اس کے امام کی نصرت ہوگی کیسے پھر آج کے زمانے میں, جبکہ امام ابھی تشریف فرما نظر نہیں آ رہے ہمیں اپنی آنکھوں سے؟ تو ہم یہ کام کیسے کریں گے؟ تو ان دونوں ٹاپکس کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ایک تو ایک ہی دن کے لیے اور باقی ایام کے لیے. اور پروردگار عالم سے چند خاص دعائیں ذہن میں رکھی ہوئی ہیں اس عاشرہ محرم کے لیے. مرحومین کو اشارے ثواب ہو وہ تو ہے, جو یہاں پر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کو ثواب ہو وہ تو ہے, لیکن سب سے اہم جو ہماری نظر میں ہے وہ یہ کہ خدا ہمیں حب حسین پہ موت نصیب فرمائے, حب حسین پہ حشر فرمائے انشاءاللہ, سید الشہداء کے سائے تلے محشور ہونا نصیب فرمائے, ان کی والدہ کی شفاعت نصیب فرمائے ہم سب کو انشاءاللہ. اور جب امام تشریف لائیں خدا ہمیں اپنی زندگی میں وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ, امام کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. بغیر کسی تمہید کے وقت کم یہ دیکھتے ہوئے کہ بھئی یہ موضوع بہت بڑا ہے, امام کی تشریف آوری کوئی چھوٹا موضوع ہے؟ اگر یہ کوئی چھوٹی بات ہوتی تو اس میں یہ 1100-1200 سال لگنے چاہیے تھے کیا؟ اس کا مطلب ہے معاملہ کوئی بہت بڑا معاملہ ہے. تو اب اس کے اوپر ہم کتنے دن آرائز کر لیں گے؟ بہرحال کوشش یہ کریں گے کہ کنسنٹریٹڈ ہو تاکہ یہ مفہوم آپ تک پہنچے. لیکن پہلے مجھے اپنی نسلوں کے بارے میں عرض کرنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عزاداری میں بیٹھے رہیں, آتے رہیں. یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ خود جانتے ہیں لیکن آپ کے سامنے دوبارہ ایک عرض کر دوں, نعوذ باللہ تعالی بے فرض محال خاک بدہن, اگر ہماری نسلیں نہیں آئیں تو کیا آزاداری رک جائے گی؟ آپ خود سوچو, نہیں ہوگا, چلتی رہے گی. اگر دنیا میں کوئی خدا کو سجدہ نہیں کر رہا تھا تو کیا خدا کی خدائی پہ کوئی فرق پڑا تھا؟ نہیں. جس دن امام شہید ہوئے تھے امام کی امامت پہ کوئی فرق پڑا تھا کیا؟ نہیں. جس دن امام مظلومیت کے عالم میں بازاروں میں تھے اس وقت بھی فرزند کعبہ تھے, اس وقت امام نے دربار میں کھڑے ہو کر مسجد شام کے اندر کھڑے ہو کر فرمایا تھا انا ابن مکہ و منا, میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں, میں ہل و حرم کا بیٹا ہوں. کب؟ جب قیدی تھے. پوری دنیا ساتھ دے ان کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا, پوری دنیا مخالف ہو جائے ان کی شان میں کمی نہیں ہونے والی. اس دماغ کو اپنے ماں باپ کو نکال دیں اپنے دماغ سے, اگر ہم نے اور آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق پڑنے والا ہے, ان پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا, ہم پہ فرق پڑے گا, ہم پہ فرق پڑے گا. میری اولاد آئے گی سید الشہداء کا ذکر کرے گی, مجھے قبر میں سکون ملے گا, مجھے ثواب ملے گا, مجھے کل عزت ملے گی وہاں پر سید الشہداء کے سامنے, کہ میں مثلا کل سید الشہداء کے سامنے کھڑا ہوں گا, مولا آپ کا غلام, مولا کہیں گے تم تو میرے غلام ہو, نسل کو کہاں بیچ کر آئے ہو. اگر میرا بیٹا, میرے بچیاں ماتم کریں, سید الشہداء کا ذکر کریں, ان کے بتائے پہ عمل کریں, وہاں میں سید الشہداء کے سامنے سرخور ہوں گا کہ مولا آپ کا غلام حاضر ہوں اور نسلوں کو بھی غلام بنا کر آیا ہوں. ہمارا مقصد یہ ہے, کل جب مولا تشریف لائیں تو ہم عزت کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہوں. خدا نہ کرے, نعوذ باللہ تعالی, یہ نہ ہو کہ مثلا امام تشریف لائیں, میں بوڑھا اس بڑھاپے کے عالم میں مثال کے طور پر پہنچ جاؤں امام کے پاس اور امام مجھ سے کہیں کہ تم تو آ گئے, یہ بتاؤ تمہاری اولاد کہاں ہے. یہ نہ ہو کہیں. تو وہ ہمارے ایک جاننے والے دوست تھے کراچی میں, وہ ہمیشہ اپنے بچے کو ہی کہتے تھے, بیٹا میں بوڑھا ہو کر, کمزور ہو کے مروں, بیمار ہو کے مروں, میں تم سے شکوا نہیں کروں گا, لیکن تم نے امام کا ساتھ نہیں دیا نا, میں شکوا کروں گا, میری پرواہ نہیں کرنا, تم وہ کرو جو امامت کو چاہیے, میں کیسے بھی مروں, میرا معاملہ ہے. تو آج جانے محترم, ہمیں یہ جو سوال ذہن میں آتا ہے بار بار, نسلوں کا کیا ہوگا, نسلوں کا کیا ہوگا, اس لیے ہوگا کہ بھائی خدا نے ہمیں ایک فضیلت دی ہے, یہ تو دنیا بھر کا دستور ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خدا نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما, میں تمہیں امام بناتا ہوں, پہلی چیز جو حضرت ابراہیم نے سوال کی وہ کیا تھی, ومن ذریتی, خدا ہے میری نسل میں سے, پہلی چیز جو انسان کے دماغ میں آتی وہ یہ آتی ہے. البتہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھائی ہر چیز تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, اگر آپ نے ماشاءاللہ پوری زندگی خدمت کی, نعوذ باللہ تعالی, صد نعوذ باللہ تعالی, اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگلی نسل نہیں آئی, آپ پر جرم نہیں ہے, لیکن کوشش تو ہمیں کرنی ہے. تو ہمارا اصلی مسئلہ نسل کے معاملے میں ہماری کوشش ہے, نتیجہ دینے والا خدا ہے, نتیجہ خدا دینے والا ہے, کوشش ہمیں کرنی ہے. اب کوشش میں کیا کرنا ہے, میں اس میں ایک بہت بڑا قانون دین کا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, یہ قانون بہت اہم ہے اور زیادہ تر دیندار اس پہ توجہ نہیں دیتے, اس وجہ سے دین میں مشکل آ جاتی ہے. یہ قانون عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, دیکھو بھائی دنیا میں بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں باتیں چل جاتی ہیں, گفتگو چل جاتی ہے. بھائی ایک آدمی آیا میرے پاس, آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں ممباسا میں, ایک آدمی آپ کے پاس آیا, آپ نے اس سے پوچھا بھائی تم مسلمان ہو, کہ ہاں میں ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, نبی کی گواہی, امام کی گواہی, ختم ہو گیا معاملہ. مسلمان کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں, یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے. بھائی ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے, اب ہم نے دیکھنا ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہے نہیں کرنا ہے. اب وہ جاتے جاتے ہم اس کے سرانے پہنچے, ہم اسے پوچھا بھائی تم کون ہو, وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, کلمہ طیبہ پڑھ لے. اب مزید انویسٹیگیشن کرنی ہے, یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے, نہیں اتنا کافی ہے, دیکھیے مسلمان ہے. بعض چیزوں میں کلام, گفتگو, حرف چل جاتا ہے, چل جاتا ہے. بھائی فرض کریں میں جماعت سے نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا, کسی نے مجھ سے آ کر پوچھا مولانا مجھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے, اور میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ عادل ہو یا نہیں ہو, تو میں کیا کروں گا, میں کہوں گا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ جو میں نے ایک جملہ بولا یہ اس کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے, یا اس کو جا کے انویسٹیگیشن کرنی ہے, میں نے 50 سال میں گناہ کیے یا نہیں کیے, نہیں انویسٹیگیشن ضروری نہیں ہے. یہی کہ میں بول رہا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اس کے لیے کافی ہے. کیوں؟ استغفار کر لی میں نے، ختم ہو گیا معاملہ. بعض جگہ پہ کلام چل جاتا ہے، حرف کافی ہے، قبول بھی ہوگا صحیح بھی ہے. ہر جگہ حرف چل جاتا ہے یا عمل چاہیے ہوتا ہے؟ بعض جگہ حرف نہیں چلتا ہے، عمل چاہیے ہوتا ہے. مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. معذرت چاہتا ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پہلے دن مجھے پیاس لگ جائے گی. معمولاً پانی نہیں پیتا اور بوتل سے تو بالکل نہیں پیتا. میں سوچتا ہوں اگر میرے بزرگوں نے، میرے علماء جو استاد تھے، انہوں نے کبھی ممبر پہ مجھے بیٹھا دیکھا کہ میں بوتل سے پانی پی رہا ہوں تو مجھے بہت ڈانٹتے. لیکن ابھی مسئلہ ہو گیا بیماری کا، ہائجین کے پرنسپلس کا اور یہ اور وہ، تو کیا کریں، مجبوری ہو گئی، ورنہ ہم ایسے نہیں کرتے تھے. اب مشکل پڑ گئی، کیا کریں. اللہ آپ سب کی صحت و سلامتی میں اضافہ فرمائے، ان شاء اللہ سب کی ان شاء اللہ اس مشکل میں آسانیاں نصیب فرمائے، اور خاص کر وہ جو ہمارے زائرین سید الشہداء کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، خدا تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی سے زیارت کرنا نصیب فرمائے ان شاء اللہ تعالیٰ. ایک بار پھر تمام زائرین سید الشہداء کی سلامتی کے لیے، تمام عزداران سید الشہداء کی سلامتی کے لیے، تمام مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علی محمد و آل محمد. بعض جگہ حرف کافی ہے، دعویٰ کافی ہے، بعض جگہ کافی نہیں ہے. فرض کرو میرے والدین کسی مشکل میں ہیں، صحیح ہے، اور میں ان کو ہر روز یہ کہوں میں انشاءاللہ آپ کے کام آؤں گا اور کچھ نہ کروں، یہ بھی کافی ہے؟ یہ بھی چل جائے گا؟ نہیں، یہ نہیں چلے گا. یہاں پہ کیا کرنا ہوگا؟ دعویٰ کافی نہیں ہے، کام کر کے دکھاؤ، کچھ کرو بھی تو صحیح. بولے جا رہے ہو کہ میں کروں گا میں کروں گا، یہ کافی نہیں ہے، کچھ کر کے دکھانا ہوگا. بعض جگہ کافی ہوتا ہے، بول دیتے ہو اتنا بھی خدا قبول کر لیتا ہے، بعض جگہ قبول نہیں کرتے، کہتا ہے عمل کر کے دکھاؤ. فجر کا وقت آ گیا ہے، میں بستر میں لیٹا ہوں، نیند مجھے بہت آ رہی ہے، میں کہوں خدا سے، خدایا میں تیرا نمازی بندہ ہوں، پھر سو جاؤں، یہ کافی ہے؟ خدا مجھ سے کہے گا تو اگر نمازی ہے تو نماز پڑھ بھی تو صحیح. بھائی نماز بھی تو پڑھو آخر. کہہ دینا کہ میں نمازی ہوں، یہ کافی نہیں ہے. بعض جگہ کافی ہوتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ جو خدا کا دین ہے، اس کے قوانین ہیں دنیا کے، یہ صرف اوپر اوپر پہ نہیں بنے ہوئے، یہ بہت گہرے ہیں، ان کے اندر بہت گہرائی ہے. یہ جو خدا کا نظام ہے، موضوع سے بھی نزدیک کر لوں، یہ جو خدا کا نظام ہے یہ ہلکا نظام نہیں ہے. اس نظام کا ریکارڈ بہت اسٹرانگ ہے، اس نظام کا انٹریکشن بہت اسٹرانگ ہے. اتنی سی ایک بات بہت آگے تک جاتی ہے، کبھی اچھے میں کبھی برے میں، اتنی سی ایک بات. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب پتہ نہیں یہ بات آپ کو کیسی لگے، لیکن سن لیجیے گا. وہ ایک بندہ خدا تھا، بہت بڑا عارف، عرفان اس کے اندر بہت زیادہ تھا، اللہ کی پہچان، معرفت، عبادات. کسی نے پوچھا اس بندے خدا سے کہ آپ کے اندر اتنا عرفان ہے، آپ کے اندر اتنی معنویت ہے، خدا کی پہچان ہے، خدا سے آپ کا رابطہ ہے، یہ آپ کو کیسے نصیب ہوا، کیسے نصیب ہوا؟ اس نے ایک عجیب بات کہی، بہت ہی عجیب بات، میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ میں سے کسی کو برا لگے. اس نے کہا مجھے ایک کتیا سے ملا. سننے والے نے کہا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بولو کسی استاد سے ملا. کہنے لگا نہیں ایسے ہی ہوا. تو کہنے لگا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ میں محنت مزدوری کر کے کماتا تھا پھر اپنے گھر والوں کو کھلاتا تھا. ایک بات میں بتا دوں, شاید شاید میں نے کوئی عارف ایسا نہیں دیکھا جو کمانے سے پیچھے ہٹا ہو, یعنی دوسروں پہ بوجھ بننا تیار ہو جائے, یہ میں نے نہیں دیکھا. سب کہتے تھے ہم خود کمائیں, رزق حلال. وہ اتنی بڑی عبادت ہے یہ. تو یہ بندہ خدا عارف تھا, کہنے لگا کہ میں ہر روز محنت مزدوری کرتا تھا, کما کے لاتا تھا, اپنے گھر والوں کو کھلاتا تھا, ایک دن کچھ نہیں ملا, گھر والے بھوکے رہے. دوسرے دن پھر کچھ نہیں ملا, پھر جو چھوٹا موٹا ہمارے پاس تھا وہ کھا لیا. تیسرے دن میرے گھر والوں نے کہا کہ دیکھو دو دن ہو گئے ہم لوگ, اب ہمارا زیادہ امتحان مت لو, اب تیسرے دن کہیں سے قرض کر لو. ہم بہت سختی میں آ گئے, ہمارے بچے بہت مشکل میں پھنس گئے, تمہاری خاطر کچھ نہیں بول رہے لیکن اتنا سخت مت کرو اب ہمارے ساتھ, جاؤ کہیں سے قرض کر لو. کہنے لگا ٹھیک ہے. تو اس نے قرض کیا, کہنے لگا میں نے قرض کیا کہیں سے, پیسہ لیا تو اس سے میں نے روٹی لی, روٹی کے ساتھ حلیم لیا. حلیم کو یہاں پر بھی حلیم ہی کہتے ہوں گے نا, لیکن ایران میں جو حلیم ہوتا ہے نا, تھوڑا سا عرض کر دوں, وہ میٹھا ہوتا ہے. ہمارے جو حلیم ہوتا ہے برصغیر کی کلچر میں نمکین ہوتا ہے, مرچیں ہوتی ہیں, نمک ہوتا ہے, ایرانی حلیم میں چینی ہوتی ہے. تو اس نے کہا میں نے حلیم لیا, اب ایک پاس میرے پاس روٹیاں تھیں, دوسرا حلیم تھا, حلیم کے اندر گوشت ہوتا ہے, دال ہوتی ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. کہنے کا میں گھر آ رہا تھا لے کر, تو میں نے دیکھا کہ ایک کتیا پڑی ہوئی ہے, بھوک سے مرنے والی ہے, اور اس کے بچے اس سے فیڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے, تو اس کے بچے بھی مرنے والے ہیں. تو میں نے دیکھا وہ کتیا بہت کمزور ہے, اب اٹھ کے اٹھ ہی نہیں سکتی کہ اٹھے جائے کہیں سے کھا کے آئے پھر ان کو کھلائے. تو میں نے دیکھا یہ بھی مرنے والی ہے, اس کے بچے بھی مرنے والے ہیں. تو کہنے کا مجھے رحم آ گیا. اس نے کہا کہ میں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میرے بچے روٹی کھا کے زندہ رہ لیں گے لیکن یہ کتیا نہیں کھا پائے گی, یہ مر جائے گی. تو کہنے کا میں نے حلیم کا پیالہ کتیا کے آگے رکھ دیا. تو یہ بندہ کہتا ہے کہ جب اس کتیا نے کھایا تو میں نے خود, یہ بولتے ہیں کہنے کہ میں نے خود اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے. کہنے کا بس جب میں گھر پہنچاؤں نا تو مجھے ایسا لگا جیسے میری آنکھوں کے سامنے سے کچھ ہٹ گیا, مجھے کچھ نظر آ رہا ہے. وہاں سے میں نے اسپرٹ پکڑی ہے, طاقت ملی مجھے. صحیح ہے, یہ خدا کا نظام کیا نظام ہے, یہ ہر چیز باتوں پہ نہیں ملتی ہے, اس نظام میں ڈیپتھ ہے, اس میں بہت کچھ اندر تک ہے. ابھی مثال کے طور پہ میں چاہتا ہوں میری اولاد کو سید الشہداء کی محبت نصیب ہو, یہ صرف لفظ سے نصیب ہو جائے گا؟ نہیں, آپ کو ڈیپتھ دکھانی پڑے گی, آپ کو ڈیپتھ دکھانی اپنے دل کے اندر سے. آپ اپنے دل سے کچھ دکھاؤ یقیناً نصیب ہو جائے گا, جیسے آپ کو نصیب ہو گیا. آپ کو یہ محبت کیوں ملی؟ آپ پیدا ہوتے ہی محبت میں تھے, کس کی وجہ سے؟ اپنے والدین کی وجہ سے, ان میں ڈیپتھ تھی, اس وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے. ان کے والدین میں ڈیپتھ تھی, ان لوگوں نے پہلے محنت کی تھی, خلوص دکھایا تھا سید الشہداء کے لیے. ابھی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے خلوص دکھاؤ. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہم صرف لفظ پہ رہے, نعوذ باللہ تعالی, خدا تعالی نے کسی نعمت کی قیامت تک دینے کا وعدہ نہیں کیا ہم سے. ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. مفسرین کیا کہتے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں عذابی لشدید کا لیسٹ, سب سے کم نعمت چھن جائے گی, ختم. سب سے کم عذاب کیا ہے؟ نعمت چھین لے گا. اب میں اپنے لیے سوچتا ہوں، میری اتنی عمر ہو گئی، میں مجلس میں پڑھ رہا ہوں، ہر جگہ جاتا ہوں، اگر میرے اندر خلوص نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ اگر خلوص نہیں ہوا شاید میری اولاد کو سعادت نہیں ملے گی، شاید نعوذ باللہ تعالی تیسری نسل تک پہنچتے پہنچتے میرے بچے عزادار بھی نہ ہوں، نعوذ باللہ تعالی. کیوں؟ نعوذ باللہ تعالی. اگر میرے اندر خلوص نہیں ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے ذکر حسین کے ساتھ مسخرہ کیا، اہانت کی. آپ جو یہاں بیٹھے ہیں آپ کو یہ 100% سوچنا ہے، اگر آپ خلوص سے نہیں آئے آپ کی اگلی نسلیں یہاں نہیں آئیں گی. یہاں مسئلہ نہیں ہے، دنیا میں کہیں پہ بھی جائیں ہمیں تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ اس فرش پہ بیٹھیں کسی اور فرش پہ بیٹھیں، فرش پہ نہیں بیٹھیں گے اگر خلوص نہیں ہوا. آپ بولو گے مولانا اتنا سخت کیوں کر رہے ہو؟ چونکہ خدا کا نظام سخت ہے، اس معاملے میں سخت ہے. اچھا آپ یہ کہیں کوئی مثال ہے، واللہ دسیوں مثال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں، دنیا بھر میں جاتا ہوں آپ کو پتہ ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو لوگ پچھلی نسل کے اندر ایک سال ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے اپنے گھروں کے اندر عزاداریاں نہ کی ہوں، ان کے بچے اب عزاداری میں نہیں ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں سید الشہداء کا نام نہیں لیا یا بہت کم لیا، ان کے بچے عزادار ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور ویسے اس کے خلاف بھی ہوا ہے، یعنی جو پہلے عزادار تھے ابھی بھی ان کی نسلیں عزادار ہیں، یہ بھی دیکھا ہے ہم نے. تو یہ معاملہ صرف فزیکل پریزنس کا نہیں ہے، آپ یہاں تک آ گئے، صرف یہ معاملہ نہیں ہے، کیا یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ بتاؤ جب تم عزاداری کے لیے آتے تھے پرخلوص تھے یا نہیں تھے؟ سب سے بڑا مسئلہ. آپ مجھ سے کہیں گے مولانا عزاداری میں خلوص کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ دکھاوا ہوتا ہے، نمائش ہوتی ہے، میں آؤں یہاں پر بیٹھوں کیوں؟ مجھے شہرت مل رہی ہے، مجھے رسپیکٹ مل رہی ہے، کوئی آئے یہاں پر بیٹھے کیوں؟ اس کو چودراہٹ مل رہی ہے یہاں پہ، کوئی آئے یہاں پر بیٹھے کانٹیکٹس بن رہے ہیں مجھے. یہ کام کرو گے تو پھر اگلی نسل میں فارغ ہو جاؤ گے، تین نسل بھی نہیں چلے گا پھر تو. ایک اور مسئلہ ہے، 25 سال آگے بیٹھتا رہا یہاں پہ، اس سے پوچھو کیا سیکھا اس نے، کیوں نہیں سیکھا؟ کیا خدا نے ہم سے یہ کہا ہے کہ میں تم کو نعمتیں دیتا رہوں گا دیتا رہوں گا دیتا رہوں گا، تم کچھ کرو یا نہ کرو میں دیتا رہوں گا؟ نہیں. دیکھو یہ نعمتیں امامت 250 سال خدا نے مطالعہ نے دی، بعد میں چھینی تو اب کہاں پہنچ گئے ہم، 1100 سال سے مر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، نہیں مل کے دے رہی، کیوں؟ 250 سال کیا کیا دیکھو جا کے، نسل پہ نسل نسل پہ نسل 11 نسلیں شہید کر دیں، کب تک خدا صبر کرے، کب تک خدا دیتا رہے؟ تو بھائی آپ آئے، میں آیا، ایک دن آیا مجلس میں عمل نہیں کیا، دوسرے دن آیا عمل نہیں کیا، تیسرے دن آیا عمل نہیں کیا، بندے خدا عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ نہیں کرنا ہے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، نعمت ختم ہو جائے گی، چانس ختم. خدا نے کیا ہم سے فضیلت کا وعدہ کیا ہے؟ بھائی جب قوم بنی اسرائیل کو کہا فضلتکم علی العالمین، آگے جا کر کہا ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، ذلت اور مسکنت لکھ دی گئی ان کے اوپر. کیسے؟ ابھی تو کہا تھا فضلتکم علی العالمین، تم کو فضیلت دی ہم نے پوری دنیا پہ، جب تک کام کرو گے فضیلت ملے گی، کام نہیں کرو گے ذلت آئے گی. اچھا خدا کا ذلت کا دینے کا انداز کیا ہے؟ اپنے نظام سے سائڈ میں لگا دیتا ہے کہ تم یہاں اٹھ جاؤ، اب تم کو جاب نہیں ملے گی. کس بات کی جاب؟ دین کو پھیلانا تمہارا کام نہیں ہے، تم جاؤ، تم جاؤ پیسہ کماؤ، تم جاؤ طاقت دکھاؤ. جب بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی تھی نا، تو ان کے درمیان دو قومیں بن گئی تھیں، ایک وہ قوم تھی جو بادشاہوں کے ساتھ تھی، انہیں طاقت ملی ہوئی تھی، وہ طاقت مار تھے، اور ایک وہ قوم تھی جو انبیاء کے ساتھ تھے، وہ ضعیف تھے. اور حق کس کے ساتھ تھا؟ وہ جو ضعیف تھے, جو خدا نے کیا کیا, جنہوں نے نافرمانی کی تھی ان کو کہا تم طاقت چاہیے نا, جاؤ طاقت لو اور سائڈ میں ہو جاؤ, ختم. آج سے تمہیں رسالت نہیں ملے گی, تمہیں نبوت نہیں ملے گی, تمہیں دین کا پیغام نہیں ملے گا. تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں طاقت ملے گی, تمہیں دولت ملے گی, تمہیں شہرت ملے گی, جاؤ سائڈ میں ہو جاؤ. آپ کو کیا چاہیے؟ دین کے نام پہ صرف طاقت چاہیے نا, تو وہ سب کو ملتی رہی ہے. دین کے نام پہ طاقت لوگ لیتے رہے, لیکن صرف ایک مشکل ہے, دین کے نام پر پیغام تھا یا نہیں تھا, یہ آپ کو چیک کرنا ہے. تو عزیزان محترم, بہت اہم سوال تھا. کیا سوال؟ میری اولاد. جواب کیا ہے؟ ڈیپتھ. خلوص میں ڈیپتھ دکھاؤ, عمل میں ڈیپتھ دکھاؤ. آپ ایک عشرہ میں بیٹھے ہو, عشرہ محرم, عشرہ اربعین, کوئی اور عشرہ, خمسہ, مجلس, اپنے آپ سے ایک سوال پوچھو, کفران نے نعمت کیا ہے میں نے یا شکران نے نعمت کیا ہے؟ ابھی عشرہ محرم تو ہوا ہوگا نا, یہاں پہ آپ ایک عشرہ محرم میں آئے, خدا نے آپ کو نعمت دی یا نہیں دی؟ دے دی نا. اب بتاؤ اس کا شکر بجا لائے. تو آپ کہیں گے مولانا ہم تو آ رہے تھے, یہی کافی نہیں ہے. نہیں, کافی نہیں ہے. خدا آپ کو پانی دیتا ہے تو شکر نعمت کیا ہوتا ہے؟ پانی ضائع کرو؟ نہیں, پانی کو وہاں استعمال کرو جہاں خدا نے حکم دیا ہے. پینے کے پانی کو پیو. اب کوئی آئے پینے کے پانی کو واش روم میں بہاتا شروع کر دے, یہ کفران نعمت ہے. آپ یہ بتاؤ, آپ ایک عشرہ اربعین آئے, کتنے عشرے آئے, یہ بتاؤ جو شکر نعمت تھا وہ کیا تھا؟ آپ کی پریکٹس میں کوئی چینج آیا؟ پریکٹس میں چینج نہیں آیا تو یہ شکر نعمت ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر یہ کفران نعمت پھر کرتے رہے, پھر کیا ہوگا؟ خالی امام بارگاہیں نہیں دیکھیں کبھی؟ دیکھیں, میں دیکھیں. پانچ پانچ ہزار کی کیپیسٹی میں 40 بندے بیٹھے دیکھے ہیں میں نے, 5000 کی کیپیسٹی میں 40-50 خالی ہو جاتا ہے. تو آپ اپنے اوپر رحم کرو, اپنی نسل پہ رحم کرو. ایک بات, پرخلوص آؤ. دوسری بات, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, برا نہیں ماننا, اکڑ کے نہیں آؤ, امام کا غلام بن کے آؤ, اکڑ کے نہیں آؤ. یہ پرانے والے لوگ بڑے عجیب تھے, بہت عجیب تھے. مجھے خاندان یاد ہے میرے بچپن میں, محرم میں ان کے چپل چوری ہو گئے, چپل غائب ہو گئے, اب پورے خاندان کی چپل غائب, ننگے پاؤں پھر رہے ہیں. کیوں؟ کہیں گے نہیں, ہم عاشور سے پہلے نئی چیز نہیں پہنتے, نئی نہیں پہنیں گے, ہمیں شرم آتی ہے امام سے, نہیں کرتے تھے. ابھی ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں مجلسوں میں نا, میں سنا ہے ہماری خواتین بھی بعض اوقات لباس کی شو کر رہے ہوتے ہیں, اپنی طاقت کی نمائش کر رہے ہوتے ہیں. کوئی آتا ہے فلاں گاڑی میں آؤں گا, فلاں جگہ پارک کروں گا, فلاں جگہ یہ کروں گا. اپنے اوپر رحم کرو, یہ سب چھن جائے گا, غلام بن کے آؤ. وہ ایک واقعہ ہمارے یہاں کراچی میں ہوا, میں ایک دو واقعہ سناتے ہوئے, ایک بندہ خدا تھا وہ کراچی میں, کافی اس کا ریپوٹیشن فائنینشلی بہت اسٹرانگ تھا. تو بہرحال ایک بندہ بتاتا ہے, کہنے کا کہ میں ایک دفعہ جلوس میں گیا تو وہاں پہ ایک بندہ کھڑا تھا جلوس کے اندر, وہ بالکل فقیر حالت میں ماتم کر رہا تھا, ان کو فقیر حالت میں. تو کہنے لگا کہ میں سمجھا کہ یہ کوئی مانگنے والا ہے, تو وہ ماتم بھی کر رہا تھا اور ایسے گڑ گڑا رہا تھا. تو کہنے لگا میں سمجھا یہ مانگنے والا ہے, تو میں نے اس کو مثلاً 10 روپے دے دیا. اس نے اس کو دیے نا, اس نے یوں دیکھا, لیا, جیب میں رکھ لیا. فوراً تو کہنے لگا کہ میں سمجھ گیا ٹھیک ہے, مانگنے والا تھا, میں نے 10 روپے دے دیے. تو کہنے لگا میں تھوڑی دور گیا تھا, ایک آدمی نے مجھے روکا, اس نے کہا تم نے بتایا کیا کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں. کہنے لگا میں فقیر کو 10 روپے دیے. کہنے لگا بندے خدا یہ فقیر نہیں ہے, یہ شہر کا سب سے امیر ہے. تو اس نے کہا یہ اس نے کیا کیا ہوا پھر؟ کہنے لگا مجھے نہیں معلوم کیا کیا ہوا, لیکن یہ سب سے امیر ہے یہاں پہ. تو اس نے کہا میں نے کام خراب کر دیا, بہت خراب کر دیا میں نے. تو پھر کہنے کا اب کیا کروں؟ تو کہنے کا اس سے میں ٹائم لیتا ہوں, اس سے معافی مانگنے جاتا ہوں کہ میں نے انسلٹ کی اس کی. تو بندے خدا سے اس نے کہیں تعلقات نکالے, یہ کیا وہ کیا, اس سے معافی مانگنے کے لیے جائے تو پہنچ گیا اس کے پاس اور اس کو نوٹ بھی لکھ کے بھیجا, میں وہی ہوں جس نے پیسے دیے تھے. اس نے کہا بلاؤ اس کو. وہ اندر آیا تو اس نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں, میں آپ کو نہیں پہچانا, تو میں آپ کو اس طرح کر کے پیسے دے دیے. تو اس نے کہا کہ میں نے وصیت نامے میں لکھا ہے کہ یہ 10 روپے میرے کفن میں رکھنا. کہنے کا کیوں؟ کہنے کا میں ساری زندگی کوشش کرتا تھا کہ میں امام کی مجلس میں فقیر بن کے جاؤں گا, یہ تم نے 10 روپے دیے نا, اس نے ثابت کر دیا کہ مجھے امام نے اپنی فقیری میں قبول کر لیا. الحمدللہ میری کوشش پوری ہو گئی. آپ مجھے صرف ایک بات بتا دو, آپ مالک بن کے آنا چاہ رہے ہو یا غلام بن کے آنا چاہ رہے ہو؟ میں آپ کو کہوں گا غلام بن کے آؤں. دیکھو بھائی, ہم سب کو معلوم ہے ہم بھی فقیر ہیں, ان کے بھی فقیر ہیں, ان کے والد کے بھی فقیر ہیں, ان کی والدہ کے تو بہت ہی فقیر ہیں, ہم سب ان کے در کے فقیر ہیں. یہاں پہ جب آؤ نا تو شان و شوکت سے نہیں آؤ, ہلکے بن کے آؤ, تھوڑا سا توازو دکھا کے آؤ. بس پہلی بات تو یہ کہ بھائی خلوص سے آؤ. دوسری بات کیا ہے؟ تھوڑا سا نیچے آ جاؤ, نیچے آؤ تھوڑا, ٹھیک ہے. ابھی جو نیچے آنے کا مطلب یہ نہیں کرسیاں چھوڑ دو, جو بیماری کی وجہ سے اوپر بیٹھے اوپر بیٹھے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن شان مت دکھاؤ ایک دوسرے کو. یہ امام کو فرش عذاب پہ بالکل پسند نہیں ہے, یہ بہت کام خراب ہو جائے گا. جو بہت زیادہ شان دکھائے گا اس کو امام باہر کر دیں گے, پھر بچے بھی نہیں آئیں گے یہاں پہ, مسئلہ بن جائے گا. تیسری بات کیا ہے بندے خدا؟ یہ جو جگہ ہے یہ سیکھنے کی جگہ ہے, یہاں سیکھنے کے لیے آؤ. اور صرف اپنے دماغ کے سیلز میں اضافہ نہیں کرو, عمل میں اضافہ کرو. ورڈز کافی نہیں ہیں, پریکٹس ایکشنز یہ ریکوائرڈ ہیں. تو یہ تین باتیں آپ کی خدمت میں پہلے دن جسارتاً عرض کر دیں کہ بھائی آپ آئیں خلوص سے آئیں, ہم بھی خلوص سے آئیں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے, پوری کوشش کریں گے خلوص سے آئیں گے. دوسری بات, آپ بھی غلام بن کے آؤ, ہم بھی غلام بن کے آئیں, ہم بھی کوشش کریں گے آپ کے سامنے یہ نہیں دکھائیں کہ بھائی ہم آپ ذاکر ہیں, ہم یہ ہیں یہ وہ نہیں, ہم بھی غلام ہیں آپ بھی غلام ہو, ہم بھی فقیر ہیں آپ بھی فقیر ہو, ہم سب یہاں مانگنے آئے سید الشہداء سے اور ہمیں اس پہ فخر ہے. پوری دنیا ہمیں جو بھی بولے, ہم ساری دنیا کو یہ بولتے ہیں بھائی ہم در زہرا کے فقیر ہیں, ختم ہو گیا مانگنا, ہمیں ان کے. تیسری بات کیا کہی, ہم آپ کو, ہم یہاں پر آئیں کہ ہمیں آپ کو وہ سکھانا ہے جو اہل بیت چاہتے تھے آپ سیکھو, ہم وہ بولیں جو مولا چاہتے تھے کہ آپ سیکھ لیں. آپ کیا کرو؟ آپ وہ سیکھنے کے لیے آؤ, آپ وہ سیکھ رہے ہو. اور اگر کچھ اور کرنا ہے تو پھر بھائی یہ ممبر کیوں بنایا؟ ممبر پہ اہل بیت اطہار بیٹھتے تھے, اللہ کے نبی بیٹھتے تھے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے, سید الشہداء کے ذکر کے لیے. یہ ممبر رسول, شبیہ ممبر رسول کہتے ہیں نا, ممبر رسول کس کام کے لیے تھا؟ جب اللہ کے نبی مسجد میں لوگوں کو کچھ سکھانے لگتے تھے تو ممبر پہ بیٹھ جاتے تھے, یہ شبیہ ممبر رسول اسی لیے کہتے ہیں اس کو. تو اگر میں سکھانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں تو پھر میرے لیے ممبر نہیں ہے, پھر یہ ممبر میرے لیے نہیں ہے. اور آپ سیکھنے کے لیے نہیں آئے تو پھر آپ بھی ممبر رسول کے نیچے نہیں بیٹھے، پھر کہیں اور بیٹھے ہو آپ، سوچ سمجھ کے ہو. باوضو آئیں ہمیشہ، بغیر وضو کے نہیں آئیں، کوشش کریں. جن لوگوں کو بیماری وغیرہ سے کوئی مسئلہ ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، باقی لوگ باوضو آئیں، باطہارت ہیں. اور سوچ سمجھ کے آؤ کہ دیکھو یہ جو ٹائم ہے یہ وہ ٹائم ہے جس کے ذریعے سے ہمیں شب اول قبر امام حسین کی زیارت ہونی ہے. اس کے اندر ایک کوالٹی ہونی چاہیے، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. یہ یوم ورود شفاعت چاہیے ہمیں، اس کے اندر ایک کوالٹی ہونی چاہیے، ڈیپتھ ہونی چاہیے، تاکہ وہ کوالٹی ہمیں شفاعت سید الشہداء سے نزدیک کر دے. انشاءاللہ یہ ہمارا تھیم ہے، اور انشاءاللہ عرائض پیش کریں گے کل موضوع کے حساب سے. آج آپ کی خدمت میں عرض کیا، جہاں کہیں بھی جاتا ہوں ایک کوشش کرتا ہوں پہلے دن مصائب بی بی کے پڑھوں گا. یہ میں نے اپنی زندگی میں ایک دستور بنایا ہوا ہے، پہلے دن جہاں بھی جاتا ہوں، چاہے محرم کا عشرہ ہو، چاہے اربعین کا ہو، چاہے کوئی اور ہو، پہلے دن مصائب بی بی کے مصائب پڑھیں گے. کیوں؟ شہادت وہاں سے شروع ہوئی ہے، شہادت وہاں سے شروع ہوئی ہے، غم وہاں سے شروع ہوا. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب میں. بار بار ہمیں معصومین علیہ السلام نے کہا حسین کے غم میں رو، حسین کے غم میں رو، اور سارے معصومین بی بی کے غم میں روتے تھے، سب معصومین. حتیٰ میرے پاس روایت موجود ہے مولا چھٹے سرکار سے، فرمایا کہ ہم اللہ کی حجت ہیں مخلوق پر، اور بی بی کا وجود ہم پر حجت ہے. اللہ اکبر، ان کا وجود ہم پر حجت ہے. آج تو یہ وہ راز ہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے، بی بی کی ذات میں عظمت اتنی ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، بی بی کے مصائب میں راز ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے. وہ تو انہوں نے خود ایک جملہ کہہ دیا تو ہمیں کچھ سمجھ میں آ رہا، ورنہ ہمیں نہیں معلوم بی بی نے کون کون سے راز کو اپنے اندر رکھا ہو. تو خود انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ مجھ پہ وہ مصائب ٹوٹے. اگر وہ جملہ نہ کہتی نا تو نہیں معلوم، ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا. لیکن ہاں ہمیں ایک روایت مل گئی. کون سی روایت؟ کہ مولا امیر المومنین نے غسل دیتے ہوئے ماتم شروع کیا. بڑا عجیب معاملہ، بڑا عجیب معاملہ. اہل بیت اطہار علیہم السلام اپنے مصائب کو ہمیشہ اپنی اولاد سے، اپنے ساتھ رہنے والوں سے گویا کم کر کے دکھایا، چھپا چھپا کے رکھا. اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا خاص کر، ہمارے پاس ایک عجیب روایت ہے، مولا پانچویں امام سے روایت ہے، بالکل اسی طرح اسی مضامین کے ساتھ. مولا پانچویں امام جب مولا سید سجاد کو غسل دے رہے تھے، کفن دے رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے ماتم کیا تھا اور کہا تھا میں نے اپنے بابا کے زنجیروں کے نشان دیکھے ہیں. اللہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا، عزیزو ایک روایت ہے، یقین مانو میں بعض اوقات ڈرتا ہوں ہم لوگ یہ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، بعض اوقات عجیب سا لگنے لگتا ہے، اندر سے دل بہت ڈرتا ہے. ہمارے پاس ایک روایت ہے وہ یہ کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے چہرے کے ایک زخم کو مولا امیر المومنین سے بھی چھپاتی تھیں. ظاہر ہے کہ مولا کے پاس علم کائنات ہے، لیکن بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نہیں چاہتی تھی امیر المومنین کا دل دکھے. آج تو بڑی عجیب روایت ہے، ایک روایت پڑھنے کی جسارت کروں گا. میں کبھی کبھی بہت جب دیکھتا ہوں اب پڑھ لینا چاہیے تو وہ پڑھا کرتا ہوں. آج اللہ بہاؤدینی نے روایت پڑھی تھی, آپ چونکہ گریہ کر رہے ہیں لہٰذا میں سوچا آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ کا گریہ بڑھے. فرمایا جب یہ لائن آئے گھر میں داخل ہوئے اور ان میں سے ایک لائن نے تماشا مارا بی بی سیدہ کو, تو یہ سوچنا نہیں رولاتا آپ کو. مجھے نہیں معلوم کل جب ہم اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے نہیں معلوم, میں نے نہیں پڑھا تاریخ میں کسی نبی کی بیٹی کو کسی نے تماشا مارا ہو, ہم نے نہیں پڑھا. یہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے. آغا بہاؤدین نے بڑی عجیب روایت پڑھی ہے, انہوں نے کہا لائن اندر گھسے, بی بی سیدہ رحم اللہ علیہ دیوار کے نزدیک تھی, اس لائن نے ایک طرف سے تماشا مارا, دوسری طرف سے سیدہ کا رخسار دیوار سے ٹکرایا. پھر آغا بہاؤدین کہتے تھے اس کا مطلب ہے سیدہ دو دفعہ پسی ہے, ایک دفعہ درو دیوار میں, ایک دفعہ اس لائن کے تماشے. یہ مظلومیت کا عالم سن لیا آپ نے؟ اس دیوار میں ایک کیلی بھی تھی. آپ سب نے سنا ہوا ہے, بی بی اس عالم کے اندر تھی ضعف کے, اور اس موقع پر جب امیر المومنین کو لے جانے لگے اس ضعف کے عالم میں کہا میں علی کا ساتھ دوں گی. شاید اس حالت کو دیکھ کر اہل بیت اطہار کہتے تھے کہ سیدہ ہم پر اچھتے ہیں, اس عالم میں امامت کی نصرت کے لیے تشریف فرما ہوئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامًا قَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار ہمیں اور ہماری نسلوں کو قیامت تک بی بی سیدہ کے عقیدت مندوں چاہنے والوں جانے ساروں میں قرار فرما, ان کی اولاد کے تابے داروں جانے ساروں میں قرار فرما, وارث اہل بیت کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کی نصرت اور اس راہ میں ہمیں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.
یاد بازاروں میں زینب کو علمدار آیا, یاد بازار 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 میں زینب کو علمدار آیا.
قافلہ ہے لے حرم کا, قافلہ ہے لے حرم کا, سر بازار آیا,
یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا, یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا, یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا.
ایزا دیتے ہیں جسے پاؤں کے چھالے ہر دم, ایزا دیتے جکڑا تو زنجیر میں جکڑا ہوا بیمار آیا,
یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا, یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا.
دیکھا زندہ میں پرندوں کو جو گر جائے بار آیا یاد بازار میں زینب کو علم دار آیا
یاد بازار میں زینب کو علم دار آیا
سر جو غازی بازار آیا
یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا
شور تھا اہلِ حرم میں کہ ہوئے قاتل حسین مقتل سے
خون ڈوبا ہوا مقتل سے
جرح وار آیا یاد بازار
میں زینب کو علمدار آیا یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا
دل پہ قابو نہ رہا پھوٹ کے روئی زینب مدینے میں
دینے کو مدینے
میں جو مختار آیا
یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا
جب سکینہ کے زمانچے لگے کچھ کر نہ سکی
سکینہ
بس نام عباس کا لب پہ
نام عباس کا بس
لب پہ کئی بار آیا
یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا
ہائے اب شام کے بازار میں جائے دشوار آیا
یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا
بچوں نے تو علمدار آیا
یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا
قافلہ اہل حرم کا سر بازار آیا
یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا
محمد و آل محمد صلوات مومن اکرام جو زائرین اربعین کے لیے کربلا جا رہے ہیں پروردگار عالم سے دعا ہے بحق کے شہدائے کربلا ان تمام زائرین کو صحت و سلامتی کے ساتھ منزل مقصود پہ پہنچائے اور جو مومنین اس سال نہ جا سکے اور ہم سب کو پروردگار جلد از جلد اس اربعین کی زیارت کے لیے اور دیگر زیارات کے لیے منتخب فرمائے
آمین
کریم کربلا معجزہ دکھا دیجئے کربلا یاد بہت آتی ہے دعا دیجئے کریم کربلا معجزہ دکھا دیجئے کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے حسین آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل تڑپ رہا ہے بہت کر بلا کی یاد میں دل تڑپ رہا ہے بہت کر بلا کی یاد میں دل پھر ایک بار مجھے کربلا دکھا دیجئے کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے تمہارے روضے پہ آنے میں آج دقت ہے مگر خبر ہے تمہیں مجھ کو کتنی چاہت ہے مگر خبر ہے تمہیں مجھ کو کتنی چاہت ہے میں سر کے بل چلا آؤں گا بس صدا دیجئے کربلا یاد بہت آتی ہے دعا لیجئے کریم کربلا میرے خیال میں آئے جو دو کٹے بازو میرے خیال میں آئے جو دو کٹے بازو علم کو دیکھ کے آنکھوں میں آ گئے آنسو علم کو دیکھ کے آنکھوں میں آ گئے آنسو تڑپ رہا ہوں علم دار سے ملا دیجئے کربلا یاد بہت آتی ہے دلا لیجئے کریم کربلا گلوِ اصغر بے شیر چھد گیا تھا جہاں گلوِ اصغر بے شیر چھد گیا تھا جدھر سبیل دودھ کی جا کر لگاؤں میں بھی ادھر سبیل دودھ کی جا کر لگاؤں میں بھی ادھر میں زائروں سے کہوں گا مجھے دعا دیجئے کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے کریم کربلا ہے عشق آنکھوں میں اور دل ہے اداس ہے میرا مجھے بلائیں گے کب آپ کربلا مولا مجھے بلائیں گے کب آپ کربلا مولا کچھ آ کے خواب میں ہی مجھ کو آسرا دیجئے کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے کریم کرب
کو بلا
صدا ریحان عزا کی ہے بر زبان رضا میں اربعین پہ مشی کروں گے مولا میں اربعین پہ مشی کروں گے مولا پھر ایک بار مجھے پاؤں پر چلا دیجئے کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے کریم کرب و بلا معجزہ دکھا دیجئے کربلا یاد بہت آتی ہے بلا لیجئے
برائے قبولیت دعا اور تاجیل ظہور منتقی میں کربلا باواز بلند صلوات
سورۃ المبارکۃ الفاتحہ
السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین السلام علیکم یا فاطمہ الزہراء سیدتی نساء العالمین السلام علیکم یا حسن المجتبی السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغربا السلطان ابا الحسن علی ابن موسى الرضا كن شفیعنا وشفیع والدینا فی یوم الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان سیدی الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا کعبۃ الایمان السلام علیکم یا امامنا و امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظهورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ